منگل یکم جولائی کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ شمالی عراق پر شدت پسندوں کا قبضہ، بغداد میں نئی حکومت کی تشکیل میں التوا، ایسے میں کردستان کی آزادی کے لیے ریفرنڈم کا اعلان، کیا بغداد مان جائے گا؟ تجزیہ کار بولا،
بغداد کا رد عمل سخت ہے اس حوالے سے، وہ قطعاً اس ریفرنڈم کو نہیں مانیں گے۔
تفصیلاً عراق عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ عراقی کردستان کے رہنما نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ وہ ملک میں آزادی کے عنوان پر ایک ریفرنڈم کرانا چاہتے ہیں۔ مسعود برزانی کا کہنا تھا کہ کرد سیاسی عمل میں حصہ لیں گے۔
طبعاً هذه التطورات السابقة واللاحقة أيضاً،
مسعود برزانی کہہ رہے ہیں جو کچھ حال ہی میں ہوا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آزادی کردستان کا حق ہے، اب ہم اپنا موقف نہیں چھپائیں گے۔ عراق عملی طور پر تقسیم ہو چکا ہے، اس صورتحال میں ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے رہنا ہوگا۔ ہم ایک ریفرنڈم کرائیں گے اور یہ صرف مہینوں کی بات ہے۔ مسعود برزانی کے الفاظ۔ ادھر عراقی پارلیمان کا پہلا اجلاس اسپیکر منتخب نہ کیے جانے کے سبب ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر منتخب کیا جانا اتحادی حکومت بنائے جانے کا پہلا مرحلہ تھا۔ پاکستان میں تو اسلامی مدرسے عموماً قدامت پسندی اور سخت گیر مذہبی نظریات سے منسوب کیے جاتے رہے ہیں، لیکن بھارت کی ریاست مغربی بنگال میں سینکڑوں مدرسے نہ صرف جدید طرز کی تعلیم دے رہے ہیں بلکہ ان مدارس میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو طالب علم بھی زیر تعلیم ہیں۔ ہندو طلبہ کیوں ان مدرسوں کی جانب راغب ہو رہے ہیں؟ آئیے ان کے والدین سے سنیے۔
مدرسہ پڑھائی لکھائی میں سب سے آگے ہے، وہاں ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔
ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہمیں کتاب اور دوسری چیزیں خریدنی نہیں پڑتی، مدرسہ ہی انتظام کرتا ہے، وہاں کے ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں۔
بھارت کی سپریم کورٹ نے جنسی استحصال کے معاملے میں تہلکہ کے بانی ترون تیجپال کو کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ سرکاری ٹی وی چینل دور درشن کے مطابق تیجپال نے عدالت سے کہا کہ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد نہ تو وہ ثبوت مٹانے کی کوشش کریں گے اور نہ ہی گواہوں کو دھمکائیں گے۔ تیجپال پر گزشتہ سال نومبر میں گوا میں اپنی ہی ایک ساتھی ملازم کے ساتھ جنسی استحصال کرنے کا الزام ہے۔ تین مغوی اسرائیلی نوجوانوں کی لاشیں برآمد ہونے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ حماس کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی سے دوزخ کے دروازے کھل جائیں گے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع ڈین ڈینن کے حماس پہ اس کارروائی کا الزام لگایا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے حماس جو دہشت گرد تنظیم ہے اسے قیمت چکانی پڑے گی۔ واضح الفاظ میں کہنا پڑے گا کہ اگر آپ معصوم بچوں کو اسکول سے واپسی پر قتل کریں گے تو ہمارے ساتھ معمول کے مطابق کام نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے اسرائیلی حکومت کو حماس کے خلاف لڑائی کرنی چاہیے۔ ادھر حماس نے اس کارروائی میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے مشرق میں بھرپور ملٹری آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ حکومت کے روس نواز باغیوں کے خلاف ایک طرفہ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد کیا گیا ہے۔ سرکاری ترجمان کے مطابق جنگی جہاز اور اسلحے سے لیس دستے دونیسک کے قریب باغیوں کے اکثریت والے علاقے میں تعینات کر دیے گئے ہیں۔ یوکرین کی پارلیمان کے اسپیکر الیگزینڈر ٹوراچینوف، وہ کہہ رہے ہیں آج صبح میری وزیر داخلہ اور وزیر دفاع سے ملاقات ہوئی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دہشت گردوں کے خلاف فعال آپریشن آج صبح سے شروع ہو گیا ہے۔ ہماری مسلح افواج دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کر رہی ہیں۔ مشرقی اور مغربی عراق میں عسکریت پسند گروپ داعش اسلامی خلافت کے اعلان کے ایک روز بعد اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ شام کے شہر رقہ میں بنائی جانے والی فلم میں، جو اب آن لائن بھی موجود ہے، دکھایا گیا ہے کہ اسلامی عسکریت پسند پریڈ کر رہے ہیں اور ان کے پاس ٹینکس اور اسکڈ میزائل ہیں۔ اس سے قبل اس گروپ کے سربراہ ابو بکر البغدادی نے حلب کے 100 سے زائد قیدیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ ادھر عراق کے شہر تکریت میں ہونے والے تازہ بم دھماکوں کے نتیجے میں وہاں کام کرنے والی بھارتی نرسیں اسپتال میں ہی پھنس کر رہ گئی ہیں، سیکیورٹی خدشات کے سبب انہیں تہخانے میں رہنا پڑ رہا ہے۔ اور سنیے، پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کی تحصیل میران شاہ کے ایک شاعر کی نظم، نام ہے سلیم اور تخلص زہیب وزیر۔ اپنے ہم وطنوں کی طرح وہ بھی آج کل در بدر ہیں، پناہ گزین ہیں۔
چاچی و ظلم دہو در ملنگ دکڑما،
جو مجھے مارنا چاہتا تھا تم نے مجھے انہی کی در کا ملنگ بنا دیا ہے۔
وقتا دا سکوے پختونیما بدرنگ دکڑما،
یہ وقت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، میں پٹھان ہوں، تم نے مجھ سے کیا بنا دیا ہے۔
پانا زما د سروی په خیما او په کېږدې کې او سودا زما د سروی د محل د سیوری لاندې. جب میرا سر کا سودا ہوں تو وہ محل کے نیچے ہوتا ہے, اور جب ہمارا سر کا پناہ ہوں جب ہم چاہتے تو لوگ ہمیں کہتے کہ آپ ٹینٹ چلے جائیں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پروگرام کھیل کے میدان سے.
فیورٹ ٹیمیں اسپین اور برازیل ہیں, سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ان میں ارجنٹینا اور جرمنی کی ٹیم ہے.
فٹ بال تو فٹ بال ہے, فینس تو دیکھیں گے.
پروگرام کھیل کے میدان سے جمعے کی صبح جہانما میں اور پھر جمعے کی ہی رات سیرپین میں بھی.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی ضرب عزب آج کیا رنگ لائی, لیکن شدت پسندوں نے کہاں راہ فرار اختیار کی ہے, صورتحال کا ہم تجزیہ کریں گے. اور ہاں, وہاں کے علاقے میں شدت پسندوں کی یا عرف عام میں طالبان کی مانگ کیا ہے, انہیں غیر ملکی پرفیوم کیوں چاہیے, باہر سے آئے ہوئے جوڑے کپڑے سامان کیوں چاہیے. آنکھوں دیکھے احوال والی رپورٹیں پروگرام میں شامل رہیں گی, لیکن آئیے پروگرام کے بڑے موضوع پہ نظر ڈالتے ہیں. عراق کی نئی پارلیمان کا پہلا اجلاس بغیر کسی افہام و تفہیم کے ختم ہو گیا. توقع تھی کہ اس اجلاس میں ایسے سیاسی حل کی جانب پیش رفت ہوگی جو سنی شدت پسندی کے خاتمے میں مددگار ہوگا. ادھر کرد رہنما نے خود مختاری کے ریفرنڈم کا اندیا دیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر کی زبانی.
نئی پارلیمان کے پہلے اجلاس میں عراق کے منتخب نمائندوں کو نئی قیادت چننی تھی, لیکن اجلاس شور شرابے, الزام تراشی اور واک آؤٹ کی نظر ہو گیا. سب سے پہلے پارلیمانی اسپیکر کا انتخاب ہونا تھا, لیکن کرد اور سنی اراکین وقفے پر نکلے تو واپس نہ لوٹے. کورم پورا نہ ہونے پر انتخابی عمل معطل ہو گیا. عراق کے سیاستدانوں پر اندرونی اور بیرونی دباؤ تھا کہ وہ بلا تاخیر موجودہ بحران کے حل کی جانب بڑھیں. توقع تھی کہ پارلیمانی اراکین کو بھی احساس ہوگا کہ مرکزی حکومت گزشتہ ماہ کے دوران بہت سے علاقوں پر اپنا اختیار کھو چکی ہے, لیکن وزیراعظم نوری المالکی کے اتحاد کے اراکین نے کرد اراکین پر غدار ہونے کی آوازیں کسیں. وہ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے. سنیوں نے اپنے شکووں کے بعد راہ پکڑ لی اور پارلیمان میں اتنے اراکین ہی نہیں بچے کہ اسپیکر جیسے اہم عہدے کا انتخاب ہو سکے. کردستان کی ایک رکن نے وزیراعظم مالکی سے مطالبہ کیا کہ رکاوٹیں ختم کر کے سرکاری خزانے سے کردستان کو اس کا حصہ دیا جائے. جواب میں وزیراعظم کے اتحاد کے ایک رکن نے دھمکی دی کہ وہ کردوں کے سر کچل دیں گے. اسی اثنا میں نیم خود مختار کردستان کے سربراہ مسعود برزانی نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ مکمل خود مختاری کا موقع آن پہنچا ہے. مسعود برزانی کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے ثابت کرتا ہے کہ کردوں کو بھی خود مختاری کا حق ہے. اب سے ہم اپنے اس ہدف کو نہیں چھپائیں گے. درحقیقت عراق تقسیم ہو چکا ہے. ہم اس افسوسناک صورتحال میں ملک کا حصہ کیوں رہیں؟ اب میں خود مختاری کا فیصلہ کروں گا, لوگ کریں گے, ہم ریفرنڈم کرائیں گے جو محض مہینوں کی بات ہے. یہ تھے کردستان کے سربراہ کے الفاظ. کرد ملیشیا نے تیل کے ذخائر سے مالا مال کرکوک سمیت اپنے ان تمام علاقوں کا کنٹرول سنبھال رکھا ہے جہاں سے داعش کی پیش قدمی کے باعث عراقی فوج نے انخلا کیا تھا. اقوام متحدہ کے مطابق جون میں لگ بھگ 2500 عراقیوں کی اموات ہوئیں, جو 2007 کے بعد سب سے زیادہ ماہانہ جانی نقصان تھا. 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد سے طے کیے گئے اقتدار کی شراکت کے معاہدے کے مطابق وزارت عظمیٰ شیعہ اکثریت, جبکہ پارلیمانی اسپیکر سنی عربوں اور عہدۂ صدارت کرد اقلیت کو ملتا ہے. وزیراعظم نوری المالکی کی حکومت پر الزام ہے کہ ان کا اقتدار اقلیت مخالف رہا ہے, تبھی ان سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, لیکن وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ملک گیر تشدد اور شدت پسندی کا حل سیاسی مفاہمت میں دیکھا جا رہا ہے, جس کے آغاز کی توقع آج نئی پارلیمان کے پہلے اجلاس سے کی جا رہی تھی, لیکن یہ اجلاس 2 گھنٹے بھی جاری نہ رہ سکا.
یہ تھی ظہیر الدین بابر کی رپورٹ جو ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تھی۔ ظہیر الدین بابر کی اسی رپورٹ کے تناظر میں میں نے عراق کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے اب سے ذرا دیر پہلے کربلا میں موجود عباس نقوی سے بات کی جو سرکاری پالیسیوں کے حامی تصور کیے جاتے ہیں۔ میرا عباس نقوی سے پہلا سوال یہ تھا کہ آج کے پارلیمانی اجلاس کا ماحول تھا کیسا اور کیا کچھ طے نہ پا سکا؟
بنیادی طور پہ اس میں حلف اٹھانا تھا، انہوں نے پارلیمنٹیرین نے جو حلف اٹھا لیا ہے، البتہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے حوالے سے، کیونکہ اسامہ نجفی اسپیکر ہے سابقہ، اس نے موقع نہیں دیا نئے اسپیکر کا الیکشن ہو، کیونکہ سلمان جبوری کو نئے اسپیکر کے طور پہ متعارف کرانا چاہتے تھے، لانا چاہتے تھے یہ حکمران پارٹی، تو اس نے ایک سازش کے تحت نا طریقے سے وقفہ دیا کھانے پینے چائے کا، اور یہ کہہ کر نا وہ الیکشن نئے اسپیکر کے وہ نہیں ہونے دیے۔
تو وزیر اعظم کی تقرری یا اسپیکر کی تقرری یا انتخاب میں اب کتنا وقت لگ سکتا ہے؟
دیکھیں اس وقت جو ہے نا بنیادی طور پہ عراق جو ہے نا وہ سیاسی طور پہ بہت ہی مشاکل اور پرابلم سے دو چار ہے، یہاں سیاسی سوچ جو ہے نا وہ صحیح طرح پہ پنپ نہیں سکی ہے، نہ عوام میں اور نہ ہی پارلیمنٹیرینز میں، تو ابھی انہیں سیاسی فکر و شعور اور سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت عراقی عام طور پہ سیاسی نابالغ ہے، یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا سیاسی حوالے سے عراق میں مسائل جو ہے نا کہیں زیادہ ہے، جبکہ مطلب کہ اس وقت ہمیں
تو کیا کہیں گے عباس نقوی صاحب، کیا کوئی یہ متحدہ قومی یا یونٹی والی گورنمنٹ بن سکے گی؟
کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت نور المالکی اکیلا گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جبکہ 328 سیٹوں میں سے 170 سیٹیں جو ہیں سب شیعوں کے پاس ہے، جو کہ بھرپور اکثریت بنتی ہے، لیکن یہ ہے کہ امید نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا مضبوط حکومت بنا سکیں، جب تک متفرق دوسرے افراد جو ہے نا جس میں کردی ہے، سنی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے عیسائی ہیں، عیسائیوں کے علاوہ وہ یزیدی فرقہ، دوسرے تیسرے فرقے جو تھوڑے بہت ہیں نا، ان کو بھی ملا کر گورنمنٹ بنانی پڑے گی، لیکن یہ ایک مضبوط گورنمنٹ نہیں بن سکے گی۔
تو عباس نقوی صاحب، سقوط موصل کے بعد عراق کے جنوبی علاقوں میں اس وقت کیا حالات ہیں؟
مجموعی طور پہ عراق کے جنوبی علاقوں میں حالات اچھے ہیں، البتہ سقوط موصل کے بعد ایک آدھ دن میں کے لیے حالات ذرا خراب ہوئے تھے، البتہ جب سے آغا سیستانی کا فتویٰ آیا اس کے چند گھنٹوں کے بعد حالات یہ اکثر تبدیل ہو گئے، ایک دم سے بدل کے حالات تبدیل ہو گئے۔ جنوبی علاقے کے جتنے بھی شہر ہیں ان میں بھرپور طریقے سے جوش و جذبہ پایا گیا ہے، اور قبائل میں بھرپور طریقے سے آغا سیستانی کے فتوے کو لبیک کہتے ہوئے نا کافی سارے رضاکار جو ہے نا وہ موصل کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو عباس نقوی صاحب، ابتدان جو ایک خوف پیدا ہوا تھا کہ بغداد پہ بھی داعش کا قبضہ ہو سکتا ہے، تو اب بغداد کیا سوچ رہا ہے، وہاں کیا احساسات ہیں؟
دیکھیں مجھے سچی بات ہے یہ مختلف چینلز دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی ہے، بلکہ جن دنوں یہ کہا جا رہا تھا کہ بغداد پہ قبضہ ہو سکتا ہے ان دنوں میں بغداد گیا بھی، دو چکر میں نے لگائے، بغداد میں ایسے حالات بالکل نہیں تھے، بالکل ساری روٹین کے مطابق سڑکیں میں ٹریفک تھی، عوام روٹین کے مطابق اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے تھے، اور اشیاء خرد و نوش کی بھی کوئی قلت نہیں ہوئی، نہ ہی کہیں مطلب خریداری کے حوالے سے زیادہ لوگ مارکیٹوں میں نظر آئے جو اسٹاک وغیرہ کریں، گھر کی ذخیرہ اندوزی کریں غذائی اجناس میں۔ اس کے علاوہ آپ کو بھی پتا ہوگا عراق کا بغداد ایئرپورٹ جو ہے نا باقاعدہ اپنی فلائٹس وغیرہ جو ہے روٹین کے مطابق وہاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔
ٹھیک، تو عباس نقوی صاحب، داعش کے ایک ترجمان نے کہا تھا کہ نجف اور کربلا کی زیارتوں کو تباہ کر دیں گے، تو ان شہروں کی حفاظت کے انتظامات قابل اعتبار حد تک کیے گئے؟
یہاں کے قبائل جو ہے جب اٹھ کھڑے ہوں تو بڑی سے بڑی آرمی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کا توڑ کر سکے، جواب دے سکے۔
تو
یہ جو داعش نے دھمکی دی تھی نا اس کا اثر یہ ہوا کہ اس وقت قبائل اٹھ کھڑے ہوئے، اور اب اس وقت داعش کا مقابلہ عراقی آرمی سے زیادہ عراقی قبائل کر رہے ہیں۔
تو اس دوران عباس نقوی صاحب، عراقی کردستان کے صدر نے کہا ہے کہ وہ آزاد کردستان کے لیے ریفرینڈم کرائیں گے، بغداد کا کیا رد عمل ہے اس پہ؟
بغداد کا رد عمل سخت ہے اس حوالے سے, وہ قطعاً اس ریفرنڈم کو نہیں مانیں گے, اور اس حوالے سے تمام تر اختلافات کے باوجود جو ٹرکی جو ہے نا وہ بغداد کی حکومت کی تائید کرے گا, ایران تائید کر رہا ہے اور رشیا اور دوسرے ممالک تو مطلب انٹرنیشنلی اس کی تائید کر رہے ہیں.
کربلا سے یہ تھے عباس نقوی. دو تجزیہ کار میرے ساتھ اور آنے کو ہیں, اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں لندن اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سوئس کے فلسطین اور اسرائیلی امور کے محقق طارق سلیمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ان سے میں بات کرنے کا ہوں, لیکن آئیے پہلے میں آپ کو یروشلم لے کر کے چلتا ہوں. ابھی آپ نے سنا کہ عراق کے خود مختار حصے عراقی کردستان کے صدر مصطفیٰ برزانی نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی ایک مقتدر اور آزاد ریاست بن کر ابھرے گا. عراق کردستان کی ایک آزاد ریاست کو اب تک کھلے طور پر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے قبول کیا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کردستان کی ریاست کو تسلیم کرے گا. اسرائیل کیوں آزاد کردستان چاہتا ہے؟ یروشلم میں صحافی نریندر مشرا اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں.
جی دیکھیں, اگر خطے پر نظر ڈالی جائے تو پہلے تو اسرائیل سے یہاں کافی خبریں چھپتی رہی ہیں کہ اسرائیل وہاں پر ہتھیار کردستان کا جو موومنٹ ہے اس کے سپورٹ میں مسلسل ہتھیار یہاں سے بھیجتا رہا ہے, ان کے ساتھ کافی قریب سے جڑا رہا ہے. یہاں پر کئی ایسی خبریں بھی شائع ہوئی ہیں کہ اسرائیلی جو فوج ہے اس کے لوگوں نے جا کر کے وہاں لوگوں کو کمانڈو ٹریننگ دی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں. دوسری طرف اگر غور کیا جائے تو جو اسرائیل کا وہاں انٹرسٹ ہے اس پر بھی غور کیا جائے تو شاید یہ جو قریبی جو تعلقات ہیں اس سے اسرائیل کو وہاں پر ایک فٹ ہولڈ ملے گا, اور یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اسرائیل ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے.
اچھا, ابھی ہریندر اطلاع یہ آئی تھی کہ کردستان کا تیل جو ترکی سے گزرنے والی پائپ لائن سے ایک جہاز میں بھر کر اسرائیل کو گیا, فروخت کیا گیا, اس کی کچھ تفصیل چھپی ہے, کیا ہے کیا یہ معاملہ؟
جی, اس پر یہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی رپورٹ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے کچھ بھی اس پر. یہاں پر میں نے کافی کوشش کی, کئی یہاں پر صحافیوں سے بات بھی کی, اور یہاں پر سرکاری جو سورسز ہیں ان سے بھی کسی طرح کی کوئی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے. لیکن دبی زبان پر انٹرنیشنل میڈیا میں اس طرح کی خبریں ہیں, اسی کا سہارا لے کر کے یہ سوال یہاں پر ضرور اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن اس پر کوئی کنفرمیشن نہیں مل پا رہا.
یروشلم سے ہریندر مشرا بہت بہت شکریہ. اسرائیل کا رد عمل کیا ہے اپنے تین نوجوانوں کے اغوا اور ان کی ہلاکت کے بعد, اس پر میں آپ سے ذرا دیر بار بات کرنے کو ہوں, لیکن اس وقت طارق سلیمان صاحب آپ کی باری. اسٹوڈیو میں آپ یہاں پر موجود ہیں, آپ نے ہریندر مشرا کو بھی سنا, ہمارے نامہ نگاروں کی رپورٹس بھی آپ نے سنی, کربلا سے جو احوال آ رہا ہے وہ بھی آپ نے سنا. اسرائیل نے تو اعلان کر دیا ہے کہ, بلکہ سب سے پہلے اعلان کیا ہے کہ اگر آزاد کردستان کی ریاست وجود میں آتی ہے تو وہ اسے تسلیم کر لے گا. کیا اسرائیل کے بعد دیگر عرب ریاستیں اور مغربی ممالک بھی آزاد کردستان کو قبول کر لیں؟
جی, اصل میں اسرائیل اس وقت واحد ملک ہے جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کردستان آزاد ہو جاتا ہے تو میں اس کو تسلیم کر لوں گا. اس کی کئی وجوہات ہیں, سب سے بڑی وجہ آپ کے یروشلم کے نمائندے نے بڑی تفصیل سے بتائی ہے, لیکن اس نے یہ تذکرہ نہیں کیا کہ اسرائیل اس وقت مڈل ایسٹ میں ایک اکیلا کنٹری ہے جو فورن فکسچر کے طور پہ نظر آتا ہے. وہ انٹیگریٹ نہیں ہو سکا, اس کا کوئی دوست نہیں ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اور وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کردستان کو اگر یہ تسلیم کر لے اور اس سے اس کو ایک تو اس کی آئل کی جو ترسیل ہے اس کا بھی اس کو فائدہ ہوگا, لیکن اس سے بڑھ کے اس کو ایک لوکل فٹ ہولڈ مل جائے گا, وہ مڈل ایسٹ کا ایک حصہ بن جائے گا.
ٹھیک ہے, تو جی
اس کو آپ اس بھی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ یہ جو پش ہے کہ ہمیں مڈل ایسٹ کا ایک حصہ ہونا ہے, وہ آپ کو نظر آئے گی ان کے فورن منسٹر کے جو ریسنٹ بیان تھا لیبرمین کا, کہ ہم اس حالت میں ہیں کہ ہم آئی ایس آئی ایل کا یا اس کا داعش کی جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے علاقے کے اندر, اس کو روکنے کے لیے ہم گلف ممالک کو اور جارڈن کو, خاص طور پہ کویت کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں, اگر یہ ممالک چاہیں تو ہم ان کو مدد دے سکتے ہیں.
یعنی اسرائیل کسی نہ کسی بہانے دائیں سے بائیں سے کسی بھی راہداری سے اس پورے قضیے معاملے میں آنے کی کوشش کر رہا ہے.
بالکل, اس وقت اسرائیل کا سب سے پہلی
اسرائیل کی پرائیورٹی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو نیچرل اس کے انٹرسٹ ہیں جو الائن ہوتے ہیں لوکل جو اسٹیٹس ہیں ریجنل پاورز ہیں ان کو وہ سطح پہ لے آئے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ یہ الائنس کر لے.
چلیں یہ تو اسرائیل کی بات ہوئی جو قدرے فاصلے پر ہے, لیکن ترکی بالکل بغل میں ہے, کیا عراقی کردستان کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر لے گا؟
میں یہ کہوں گا کہ کردستان کی یا کردوں کی جو لیڈرشپ ہے یہ اس کا جینیس ہے مسعود برزانی سے لے کے تو نیچے تک, کہ ان لوگوں نے بہت ہی اچھے ڈپلومیٹک کیمپین کے تحت نہ صرف ترکی کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, ایران کے ساتھ, لوکل اور امریکہ کے ساتھ انہوں نے ایک اس طریقے کی کیمپین چلا رکھی ہے کہ اتنے اچھے تعلقات استوار کیے ہیں جو ترکی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ترکی خود اپنا علاقہ اس کو اجازت دے گا کہ وہاں سے وہ کردستان کا آئل جو ہے باقی ممالک کو بیچے, جو کہ وہ کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت اگر آپ ریسنٹ کرد وہ ترکی کے اندر جو نیا لا پاس ہوا ہے جو وہاں کے کردوں کی حمایت میں ہے, تو اس کا امکان ہے کہ ترکی بھی بہت جلد بلکہ ہو سکتا ہے یہ اسرائیل سے بھی ہاتھ لے جائے اور پہلے اس کو تسلیم کر لے.
اچھا چلیں ذرا اور فاصلے پہ چلیں, ترکی سے بھی ذرا آگے چلیں, ایران کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟
آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت موصل گرا ہے
جی,
جو کرد پرائم منسٹر کا سب سے پہلا ایکٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ فوراً تہران گیا.
ٹھیک ہے,
کرد کا پرائم منسٹر کا اس وقت تہران جانا اس بات کی علامت تھی کہ وہ اپنے آپ کو جو انڈیپینڈنٹ کی کیمپین جو چلا رکھا ہے اس نے کافی عرصے سے, اس میں ایران کو بھی وہ شامل کرنا چاہتا ہے اور ایران کا رد عمل دیکھنا چاہتا ہے. گو ایران اس وقت مالکی کی حمایت میں ہے اور لگتا یہ ہے کہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ کردستان کو آزاد کردستان کو تسلیم کر لے, اس لیے کہ کرد جو ہیں یہ بٹے ہوئے ہیں تمام علاقوں میں.
ٹھیک ہے,
تو اس سے ایران کی جو انٹیگریٹی ہے, جو اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے, اس کو کتنا خطرہ پرسیو کرے گی ایرانین لیڈرشپ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی تسلیم کرے گی.
طارق سلیمان صاحب, آپ محقق ہیں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سوئیس سے, یہاں لندن میں آپ کا تعلق ہے, آپ کی بڑی وسیع نظر ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے ایک تاریخ کا سوال بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں. اسرائیل کے علاوہ پہلی جنگ عظیم کے بعد یعنی 1916 میں سائکس اینڈ پیکو میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان مشرق وسطی کی تقسیم کے معاہدے کے بعد لگتا یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ مشرق وسطی کے نقشے میں ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اس جغرافیائی تبدیلی کا کیا اثر ہوگا اور مزید کیا خیال ہے کتنی ریاستیں بن سکتی ہیں؟ یہ میں نے ایک ہی سوال میں کئی سوال پوچھ ڈالے.
اصل میں جس وقت یہ سائکس پیکو ایگریمنٹ ہوا تھا یا تقسیم ہوئی تھی ٹیریٹوریل عرب کی, اس وقت ویسٹ کے خیال میں یہ ایک چیز تھی کہ ویسٹ کے اندر اگر کوئی ٹیریٹوریل سوورن سٹیٹ بنتی ہے تو اس پہ کئی مختلف نیشنلٹیز ہوں گی, وہاں بہت ساری مائنورٹیز ہوں گی, تو ان کے لیے ایک نیچرل کمپیکٹ یونٹ بنتا تھا,
نیشن اسٹیٹ
جو ڈیولپ ہو رہی تھی وہاں پہ. لیکن مڈل ایسٹ کے کانٹیکسٹ میں یہ تقسیم جو تھی بہت ہی ان نیچرل تھی.
اچھا,
یہ تب بھی ان نیچرل تھی, اب بھی ان نیچرل ہے, انلیس کے ملٹی نیشنل اسٹیٹس کا وہ تصور جو ویسٹ نے نیشن اسٹیٹ کے کانٹیکسٹ میں دیا ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ ہو سکے جس کو اپنا سکیں عرب کے ممالک بھی, جس کا کوئی امکان نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے بکھرتا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ کریڈٹ ہمیں اس کو داعش کو دینا پڑے گا کہ یہ پہلے آرگنائزیشن ہے جس نے سائکس اور پیکو کو چیلنج کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ باؤنڈریز ہمارے لیے ایگزسٹ نہیں کرتی, جو کہ ان نیچرل باؤنڈریز ہیں, ہم اپنی ریاست جو ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں بنائیں گے.
صحیح, تو میرا خیال ہے یہ سول سروسز والے جو بی بی سی کو سنتے رہتے ہیں ان کے لیے تو بڑی کام کی انفارمیشن ہاتھ کے ہاتھ آ گئی, لیکن یہاں میری مدد کی ایک سوال اور بھی ہے سیزن میں, ان نئی تبدیلیوں سے تیل کی صنعت اور اس کی تجارت پر کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ اس سے کہ یہ خطہ تو تیل تیل اور پھر تیل سے مالا مال ہے نا.
بات یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں جو دور رس تبدیلیاں ہیں اس کی ابتدا تو ابھی شروع ہو جائے گی, بلکہ ہو چکی ہے. لیکن یہ تبدیلیاں اتنی فوری طور پہ آنے والی نہیں ہیں, اس کو بہت وقت لگے گا. یہ جو آپ کی پہلے کی کنزرویٹو گورنمنٹس تھیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے واپس آ رہی ہیں, اور آئل ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اگر کسی طریقے سے کردستان یہ یقین دلا دیتا ہے ویسٹ کو کہ آپ کی آئل کی ترسیل جو ہے میرے وجود میں آنے سے زیادہ سٹیبل ہوگی, تب اس کا وجود تب وہ وجود میں آ سکے گی, اس سے پہلے وہ سوورن سٹیٹ نہیں بن سکے گی. اسی طریقے سے جو آپ کے ساؤتھ میں ہے عرب ممالک, ساؤتھ کا جو شیعہ کا حصہ ہے جہاں پہ مین آئل کی ترسیل ہے, وہ بھی اسی طریقے سے سالڈ اسی طرح چلتی رہے گی.
محترم طارق سلیمان صاحب, اتنی معلومات فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران کیمرون کے 7 کھلاڑیوں کے مبینہ طور پر میچ فکسنگ میں ملوث ہونے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. یہ تحقیقات کیمرون کی فٹ بال ایسوسی ایشن کر رہی ہے. میچ فکسنگ کا یہ الزام سنگاپور کے ایک میچ فکسر نے جرمن اخبار میں عائد کیا ہے. کیمرون کی ٹیم اپنے گروپ کے 3 میچ ہار گئی تھی. ورلڈ کپ کے آخری 2 پری کوارٹر فائنلز آج کھیلے جا رہے ہیں, جن میں ارجنٹائن کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہو رہا ہے جبکہ امریکی ٹیم بیلجیم کے مقابل ہوگی. گزشتہ رات کھیلے گئے میچوں میں جرمنی اور فرانس نے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. فرانس نے نائجیریا کو 2-0 سے شکست دی. دونوں گول آخری 11 منٹ میں بنے. جرمنی کو الجزائر کے خلاف کامیابی کے لیے سخت کوشش کرنی پڑی اور اس نے فاضل وقت میں 1 کے مقابلے میں 2 گول سے کامیابی حاصل کی. کوارٹر فائنل میں جرمنی اور فرانس مد مقابل ہوں گے اور برازیل کی ٹیم کولمبیا کے خلاف کھیلے گی. ہالینڈ کا مقابلہ کوسٹا ریکا سے ہوگا. لوئس سوارس نے اٹلی کے کھلاڑی چیلینی سے معافی مانگ لی ہے جنہیں انہوں نے میچ کے دوران دانتوں سے کاٹا تھا. تاہم یوروگوئے کے صدر نے فیفا پر انتہائی سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے سوارس کی سزا کو سخت ترین قرار دیا ہے. واضح رہے کہ فیفا نے سوارس پر 9 میچوں کی پابندی عائد کی ہے. فیفا نے ہالینڈ کے کھلاڑی آرین رابن کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. رابن کا کہنا ہے کہ انہوں نے میکسیکو کے خلاف ڈائیو پینلٹی کک حاصل کرنے کے لیے نہیں لگائی تھی. نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف برج ٹاؤن میں کھیلا گیا تیسرا ٹیسٹ میچ 53 رن سے جیت کر سیریز 2-1 سے جیت لی. نیوزی لینڈ کے سابق بیٹسمین لو ونسنٹ نے میچ فکسنگ میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ دھوکہ دے کر اپنے ملک اور کرکٹ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے ہیں. ومبلڈن میں آج رافیل نڈال اور راجر فیڈرر اپنے 4th راؤنڈ کے میچز کھیل رہے ہیں. اینڈی مرے اور نوویک یوکوویچ پہلے ہی کوارٹر فائنل میں پہنچ چکے ہیں.
کھیلوں کا احوال اپنے عبدالرشید شکور سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ضرب عزب نامی فوجی کارروائی آج کہاں تک پہنچی ہے احوال ذرا دیر میں آنے کو ہے, لیکن سیربین کا نصف آیا ہے. اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں. آج یہ مورچہ سنبھالا ہے محمد عبداللہ فاروقی نے.
عراقی کردستان کے رہنما مسعود برزانی کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں آزادی پر ایک ریفرنڈم کرانا چاہتے ہیں تاکہ کرد سیاسی عمل میں حصہ لے سکیں. ادھر عراقی پارلیمان کا پہلا اجلاس اسپیکر منتخب نہ کیے جانے کے سبب ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے جنسی استحصال کے معاملے میں تہلکہ کے بانی ترون تیج پال کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ ہزاروں اسرائیلی باشندے ہلاک ہونے والے تین اسرائیلی نوجوانوں کی آخری رسومات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کی لاشیں مقبوضہ مغربی کنارے سے ملی تھیں۔ آخری رسومات میں ملک کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو بھی شریک ہیں۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے مشرق میں باغیوں کے خلاف بھرپور ملٹری آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اور ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ میں خواتین کے سنگلز کی فیورٹ مانی جانے والی ماریا شراپووا مقابلے سے باہر ہو گئی ہیں، انہیں جرمنی کی انگلی کربر نے شکست دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیاسی اور عسکری اعتبار سے کشیدگی والے ماحول میں اسرائیل میں ان تین نو عمر لڑکوں کی تدفین ہو رہی ہے جن کی لاشیں مقبوضہ غرب اردن سے کل پیر کو ملی تھیں۔ تین مختلف مقامات سے جنازے اٹھے ہیں اور ایک جلوس کی صورت میں اس قبرستان میں لے جائے جا رہے ہیں جہاں ان تینوں نوجوانوں کی قبریں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل نے ان تینوں کی ہلاکت کا الزام حماس پر عائد کیا ہے اور انتقامی کارروائی کا عہد کیا ہے۔ حماس نے اس حرکت میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی ہے۔ تینوں نوجوان مقبوضہ غرب اردن میں ہچ ہائکنگ کے دوران دو ہفتے پہلے اغوا ہوئے تھے۔ یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے میں نے دریافت کیا ہے کہ حماس کے انکار کے باوجود بنیامین نتنیاہو کی سوئی کا حماس پر اڑے رہنا کیا پیغام دے رہا ہے؟ کیا انہوں نے کسی بڑی کارروائی کی ٹھان رکھی ہے؟
جی، وہ تو انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ وہ کہ اسرائیلی سرکار، اسرائیلی فوج جو ہے وہ ایک بڑی کارروائی کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کارروائی کو لے کر کے ضرور یہاں پر کافی اختلافات ہیں۔ مخلوط حکومت جو ہے اس کے اندر ہی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بڑا کیلکولیٹڈ ہونا چاہیے، یہ جو کارروائی ہے وہ لمیٹڈ ہونی چاہیے۔ وہیں پر کچھ جو دائیں بازو کی جو تنظیمیں ہیں وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو کارروائی ہے یہ بہت ہی سخت ہونی چاہیے، ایک کلیئر میسج جانا چاہیے۔ تو اس کو لے کر کے تو ارادہ بالکل ظاہر ہے، لیکن آپ کا جو دوسرا سوال ہے، جب یہ بچے اغوا کیے گئے اس کے پہلے اگر نظر ڈالی جائے کہ یہاں پر کیا ہو رہا تھا۔ ابھی جس طرح سے بنجامین نتنیاہو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر یونٹی گورنمنٹ بنی ہے حماس اور فتح کی، اس کے ساتھ مذاکرات جو ہیں امن کے سلسلے میں وہ نہیں ہو سکتے، انہیں یہ منظور نہیں ہے۔ لیکن اس کے پہلے اگر غور کریں تو ویسے ہی مذاکرات جو ہیں وہ بالکل بند تھے، کسی طرح کی بات چیت نہیں ہو رہی تھی دونوں فریقوں کے بیچ۔ اور جو امریکی سرکار ہے وہ بھی مسلسل اس کا سپورٹ کرتی نظر آ رہی تھی، اس کا اسٹینڈ جو ہے وہ اسرائیل کے سپورٹ میں نہیں تھا۔ اس کو لے کر کے بھی یہاں پر کافی جو ہے لوگ پریشان تھے۔
تو ہریندر مشرا، فلسطینی لڑکے تو غرب اردن میں اغوا ہوئے مگر حماس کی طاقت تو غزہ میں ہے، پھر بھی انگلیاں حماس پر کیوں اٹھ رہی ہیں؟ کوئی اور گروہ بھی تو ہو سکتا ہے نا؟
جی بالکل، حماس نے تو صاف طور پر انکار کیا ہے کہ اس کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، مگر اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس اگر غور کیا جائے تو 2006 کے جو انتخابات ہوئے اس میں غرب اردن میں بھی حماس کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ تو اسرائیل کا کہنا ہے کہ جہاں تک سپورٹ کا سوال ہے تو حماس کا سپورٹ ہمیشہ ہی یہاں برقرار تھا۔ یہ ہے کہ فتح کی جو یہاں فوج ہے یا پھر فتح کی جو یہاں حکومت ہے، فلسطینی انتظامیہ جو ہے، اس کا کنٹرول اس پہ رہا ہے، اور اس نے وہ اسرائیلی مدد کے تحت ان لوگوں نے ان پر کنٹرول بنائے رکھا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ حماس جو ہے اس کا سپورٹ غرب اردن میں نہیں ہے۔
تو ہریندر مشرا، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ دیکھو کہیں نشانہ کہیں کہو؟ پر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، نتنیاہو پر اندرونی دباؤ تو نہیں کہ جس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ حماس کے خلاف لڑائی شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟
جی دیکھیے، اندرونی دباؤ تو بہت زیادہ ہے، ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل دباؤ بھی کافی ہے۔ اور اسرائیل ایک طرح سے کافی آئسولیٹڈ ہو گیا تھا۔ اگر غور کریں کہ کیا ہو رہا تھا اس واقعات کے پہلے یہاں پر کیا ماحول تھا، تو اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ اسرائیل پوری طرح سے آئسولیٹڈ تھا۔ اسرائیل کے جو قریبی جو فرینڈلی اسٹیٹس ہیں، چاہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہوں، امریکہ بھی اس میں انکلوڈ کیا جا سکتا ہے، یہ سبھی جو ہیں وہ یونٹی گورنمنٹ کا ایک طرح سے سپورٹ کرتے نظر آ رہے تھے، اور اس مدے پر اسرائیل پوری طرح سے آئسولیٹڈ تھا۔ تو اس واقعات کی وجہ سے اٹینشن تھوڑا ڈائیورٹ ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اندرونی دباؤ ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے کیونکہ ابھی یہاں کاروائی کی بات ہو رہی ہے, ابھی کوئی ان مدوں کو لے کر کے بات چیت نہیں کر رہا, امن کے سلسلے میں مذاکرات کو لے کر کے بات نہیں ہو رہی ہے, ابھی حماس کے خلاف کاروائی کرنے کی بات چل رہی ہے.
یروشلم سید صحافی ہریندر مشرا. اور اب پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ضرب عزب کا ذکر. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے آج اسلام آباد میں غیر ملکی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزب کے بارے میں بریفنگ دی, جس سے اب تک 4.5 لاکھ سے زیادہ افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. ترجمان نے بتایا کہ گزشتہ روز ہی میران شاہ کے علاقے میں خود ساختہ بم بنانے کی ایک فیکٹری پہ چھاپہ مارا گیا, جہاں ٹینک, شکن, بارودی سرنگوں سمیت سینکڑوں بموں کی تیاری کا ساز و سامان بھی موجود تھا. ہمارے ساتھی شجاع ملک اس بریفنگ میں تھے.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں جاری ضرب عزب آپریشن میں اب تک 376 شدت پسند ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ 19 شدت پسندوں نے ہتھیار ڈال کر خود کو حکام کے حوالے کر دیا ہے. اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے فوج کے ترجمان نے بتایا کہ تمام رنگ و نسل کے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. ان کے مطابق 30 جون کو میران شاہ کے علاقے میں خود ساختہ بموں کی تیاری کی ایک فیکٹری پر بھی چھاپہ مارا گیا, جہاں 80 سے 100 کلو گرام وزن دھماکہ خیز مواد سے بھرے 200 سے زیادہ سلنڈر پکڑے گئے. ان کا کہنا تھا کہ اس آپریشن میں اب تک شدت پسندوں کے 61 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس آپریشن میں اب تک 19 فوجی ہلاک اور 13 زخمی ہو چکے ہیں. فوجی اہلکاروں نے بتایا کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کے آغاز سے قبل جنوبی وزیرستان کی جانب سے فوجی دستوں کو دونوں ایجنسیوں کی سرحد پر تعینات کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ شمالی وزیرستان کے دیگر قبائلی علاقوں اور بندوبستی علاقوں سے رابطے منقطع کر دیے گئے تھے تاکہ آپریشن کے دوران شدت پسند وہاں سے بھاگ نہ سکے. فوجی افسران نے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کی تعداد کے بارے میں کہا کہ فوجی انٹیلیجنس اداروں کے پاس اس حوالے سے معلومات ہیں, تاہم انہیں منظر عام پر نہیں لایا جا سکتا. یاد رہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میں پاکستان اور افغانستان کی سرحد انتہائی غیر رسمی ہے اور شدت پسندوں کی آمد و رفت معمول کی بات ہے. فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان سے شدت پسندوں کے سرحد پار چلے جانے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ کے بارے میں فوجی ذرائع نے تصدیق کی کہ وہ افغانستان میں موجود ہے, اور ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت سے ان کے خلاف کارروائی کے لیے کہا گیا ہے. حقانی نیٹ ورک کے بارے میں متعدد سوالات کے جواب میں آئی ایس پی آر کے ترجمان کا کہنا تھا کہ آپریشن ضرب عزب تمام شدت پسندوں کے خلاف ہے, تاہم ترجمان نے بالخصوص حقانی نیٹ ورک کا نام لینے سے اجتناب کیا.
اسلام آباد سے یہ تھے ہمارے ساتھی شجاع ملک. یہاں اب ایک اہم سوال, وہ یہ کہ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی غصب عزب کی کاٹ سے بچ کر شدت پسند گئے تو کہاں گئے اور کیسے گئے؟ اس پر آج انگریزی آؤٹ پٹ کے لیے بی بی سی کی اسی موضوع پر اپنا مضمون لکھنے والے صحافی الیاس خان سے میں نے بات کی اور جاننا چاہا کہ شمالی وزیرستان سے نکل جانے والے شدت پسندوں کی بابت ان کی تحقیق کیا کہہ رہی ہے.
دیکھیں اس وقت باہر سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وزیرستان کے اندر آرمی آپریشن ہو رہا ہے, وہاں پہ میڈیا بھی نہیں ہے, ہم کہہ تو کچھ نہیں سکتے کہ یہ کہاں گئے. لیکن بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پہ اس وقت گراؤنڈ آپریشن ہو رہا ہے ان ایریاز میں یہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے. اور گراؤنڈ آپریشن بیسیکلی جو آرمی نے ابھی تک اندیا دیا تھا کہ جن علاقوں میں ہوگا, تو اس میں آپ سمجھیے کہ میرام شاہ کا علاقہ ہے جہاں پہ اس وقت ہو رہا ہے آپریشن. اس کے علاوہ میرعلی میں ابھی انہوں نے کرنا ہے, اور یہیں پہ آس پاس کچھ مزید کچھ گاؤں ہیں جہاں پہ آپریشن ہونا ہے, جہاں ابھی شروع نہیں ہوا. میرعلی کے اندر ابھی تک ہوائی حملے ہوتے رہے ہیں اور جہازوں سے بمباری زیادہ تر میرعلی میں اب بھی ہوئی ہے حالیہ دنوں میں بھی, تو بظاہر لگتا ہے کہ یہاں نہیں ہے. اب یہاں سے وہ کہاں گئے ہیں
تو یہی میرا اگلا سوال ہے الیاس خان کہ یہاں سے گئے ہیں تو کہاں گئے ہیں؟ یہ پاکستانی علاقوں میں گئے ہیں, گھل مل گئے لوگوں میں جس وقت نکلنے کا موقع آیا, یا یہ افغانستان کی طرف نکل گئے؟
دیکھیں اس میں مطلب جانے کے رستے تو چاروں طرف سے ہیں. طالبان چونکہ اگر ان میں جو غیر ملکی جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو برسوں سے انہی علاقوں میں رہ رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے تھے جو بہت نوجوانی کی عمر میں آ گئے تھے اور اب کافی مطلب یہاں پہ لوگوں نے شادیاں کی ہیں, یہاں کی لوکل وہ زبان بول لیتے ہیں. ان کے لیے پاکستان کے اندر نکل لینا آئی ڈی پیز کے ساتھ یا افغانستان کی طرف چلے جانا, افغانستان میں جو ہے تو کافی ہم سن رہے ہیں کہ گزشتہ تین ہفتے کے دوران, چار ہفتے کے دوران اس طرف آپریشن شروع ہونے سے, خاص کر پہلے ایک آدھ دو ہفتے پہلے, اس طرف بہت سے لوگ افغانستان کی طرف گئے ہیں. اس کی انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن افغانستان کی طرف سے چاہے ابھی تک نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن اس کے باوجود یہاں ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ لوگ گئے ہیں. لوگ شمالی وزیرستان سے مزید شمال کی طرف, جیسے کرم کا اورگزئی ایجنسی کے جو علاقے ہیں وہاں پہ طالبان کے ٹھکانے موجود ہیں. ہنگو کے علاقے میں جگہ جگہ خود شمالی وزیرستان کے اندر چونکہ سارے علاقے میں آپریشن نہیں ہو رہا ہے تو وہ علاقے جیسے دتا خیل کا علاقہ ہے جو زیادہ ویسٹ کی طرف ہے, مغرب میں ہے میرام شاہ سے, وہاں پہ ابھی تک آپ مطلب لوگ بھی موجود ہیں, وہاں سے آبادی کا انخلا بھی نہیں ہوا ہے. وہاں پہ طالبان کی بھی موجودگی کی اطلاعات ہیں. رزمک کی طرف جو میرام شاہ سے جنوب کی طرف کے جو علاقے ہیں تو وہاں بھی وہاں سے بھی آبادی کا انخلا نہیں ہوا ہے. تو ان سارے علاقوں میں طالبان موجود ہیں.
الیاس خان لکھتے انگریزی میں ہیں, مادری زبان پشتو, لیکن کس نے کہا کہ انہیں اردو نہیں آتی, خامخواہ تکلف میں تھے. اسلام آباد سے یہ تھے بی بی سی کے الیاس خان. کبھی سنا کہ مدرسے مسلمانوں کے اور ان میں پڑھنے کے لیے ہندو جائیں, کہانی تو یہی ہے. سنیے, اسلامی مدرسے عموماً پسماندگی, قدامت پسندی اور اکثر سخت گیر مذہبی نظریات سے منسوب کیے جاتے رہے ہیں, لیکن بھارتی ریاست مغربی بنگال میں سینکڑوں مدرسے نہ صرف جدید طرز کی تعلیم دے رہے ہیں بلکہ ان مدارس میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو طلباء زیر تعلیم ہیں. جدید طرز کے یہ مدرسے سیکولر اسکول سے مطابقت رکھتے ہیں. بنگال سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی خصوصی رپورٹ.
من الظلالات ويهديهم إلى دين الحق ودين الإسلام وهو الأفضل الأنبياء والمرسلين.
مغربی بنگال کے ایک مدرسے میں معمول کی دینیات کی کلاس, لیکن غیر معمولی بات یہ ہے کہ ان میں بیشتر طلباء ہندو ہیں. بردوان ضلع کا اور گرام چتشپلی مدرسہ ایک بڑا مدرسہ ہے. یہاں 1400 طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں, ان میں 60% ہندو ہیں. مدرسے کے پرنسپل انور حسین کہتے ہیں کہ ابتدا میں انہیں ہندوؤں کو اپنی طرف راغب کرنے میں مشکل پیش آئی, لیکن اب لوگوں کا تصور مدرسے کے بارے میں بدل گیا ہے.
ان لوگ کا یہ دھارنا چینج ہو گیا, یہ اسلام یہ تو اچھی ہے, اسلام اور ہندو کوئی ڈفرینس نہیں ہے. یہاں پر جو اسلام اسلامک ہسٹری ہے نا, اسلام پریچوئے ہے نا, اس کے اس سبجیکٹ پڑھنے کے لیے ان کے دھارنا ہے یہ تو سیم ہی ہے.
تیرہ برس کی سجاتا ہلدر دینیات کے استاد سے اسلام کی تعلیم حاصل کر رہی ہے, وہ اپنے مدرسے سے بہت خوش ہے.
আমার এখানে পড়তে খুবই ভাল লাগে কারণ এখানে যে স্যাররা আছেন ম্যাডামরা আছেন.
মুঝে ইহা পড়াই করনা বহুত আচ্ছা লাগতা হে, ইহা টিচার বহুত শফকত সে পেশ আতে হে, হামারা খেয়াল রাখতে হে.
মুসলিম তলবা ভি ইন মাদরাসো সে খুশ হে. ایک طالبہ سنجینی کہتی ہے کہ دوسرے مذاہب کے طلبہ کے ساتھ ہونے سے اسے زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے.
ہم سبھی ایک ساتھ پڑھتے ہیں, یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مذہب اور کلچر کے بارے میں سیکھتے ہیں.
مغربی بنگال میں 600 سے زیادہ حکومت کے تسلیم شدہ مدرسے ہیں. ان جدید طرز کے مدرسوں میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے, لیکن آخر ہندو طلبہ کیوں ان مدرسوں کی طرف تعلیم کے لیے مائل ہو رہے ہیں؟
مدرسہ اچھا ہے, پڑھائی ہے, کھانا بھی دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اسی لیے ہم وہاں پر بھی دیا. ہم لوگ ہندو ہے تو کیا ہے,
مدرسہ اسکول پڑھاشنا سب دیگے مانے اونت اچھے.
مدرسہ پڑھائی لکھائی میں سب سے آگے ہے, وہاں ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی تفریق نہیں ہے.
ان مدرسوں میں ہزاروں ہندو طلباء زیر تعلیم ہیں اور بہت سے مدرسوں میں ہندو طلباء کی اکثریت ہے. ان مدرسوں کا نصاب دینیات کے ساتھ ساتھ سیکولر اور جدید ہے اور تعلیم کا معیار اچھا ہے. ندیہ ضلع کے ملا یاد علی مدرسے کے ایک ٹیچر तपन चक्रवर्ती कहते हैं,
मेरा स्टैंडर्ड और मेरा स्कूल और मेरा मदरसा का स्टैंडर्ड दूसरे वाले जो भी है उसके तरफ ही है, उसका माफी की है। एंड हम लोग अपना जो एफर्ट है, जो प्रचेष्टा है, वो दे रहे हैं पूरी तरफ से। एंड स्टैंडर्ड एंड एजुकेशन सिस्टम
मदरसे की टीचर झुमा मुखर्जी कहती हैं कि इब्तिदा में हिंदू वालदैन को इस्लामी तालीमात के बारे में कुछ अंदेशे जरूर थे, लेकिन अब वो दूर हो गए हैं। झुमा मुखर्जी कह रही थी कि मदरसे के माहौल और अरबी और इस्लाम की तालीम के बारे में हिंदुओं को जरूर अंदेशा था, लेकिन मदरसे में आने के बाद ये सारे अंदेशे दूर हो गए। मगरबी बंगाल में मदरसों की जदीदकारी का अमल साबिका कम्युनिस्ट हुकूमत के दौर में शुरू हुआ था। अकलियत उमूर के साबिक वजीर अब्दुस्सत्तार कहते हैं,
बंगाल मदरसा का एक अपना अलग पहचान है, एक रिकॉग्निशन है, क्योंकि हमारे बच्चे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, हर जगह नौकरी करते हैं और कंफर्टेबली करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा कंपटीशन अभी स्कूल के साथ है, लेकिन ये नहीं कि हम अपने परिचय को भूल जाएं।
मगरबी बंगाल के मदरसों में आज 4 लाख से ज्यादा तलबा ज़ेर तालीम है, जिनमें हजारों हिंदू तलबा भी हैं। ये तलबा न सिर्फ दूसरे स्कूलों से मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि मदरसों और इस्लाम की एक मुस्बत छवि भी पेश कर रहे हैं। शकील अख्तर, BBC, नदिया, मगरबी बंगाल।
वो खबरें और मौजूआत जो आपके लिए अहम हैं।
शुरू में हम कहते हैं रीजनेबल टारगेट, तो वो तो आपको अचीव करके सो जाएंगे आपके साथी जो हैं, तो इसलिए हमें उनको स्ट्रेस्ड ही रखना है।
कत्ल कत्ल है, ये गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं है।
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے
سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں اور اب دو خاصی دلچسپ رپورٹیں وزیرستان سے ہی آئی ہیں پہلی ایک شاعر کی اور دوسری شدت پسندوں والے علاقے میں خریداری میں غیر ملکی اشیاء کے فوقیت پانے کے بارے میں لیکن پہلے ملاقات کراتے ہیں شمالی وزیرستان کی تحصیل میران شاہ کے ایک شاعر سے اپنے ہم وطنوں کی طرح وہ بھی آج کل دربدر ہیں بے گھر ہیں پناہ گزین ہیں نام ہے سلیم تخلص ہے زہیب وزیر بنو میں ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر کی زہیب وزیر سے ملاقات ہوئی شاعری کے ترجمے میں مدد کی ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان نے لیکن پہلے زہیب وزیر نے اس سوال کا جواب دیا کہ شاعری کس طرح کی کرتے ہیں
بچپن سے شاعری کر رہا ہوں پہلے تو شاعری میں پیار اور محبت کی باتیں کرتے تھے لیکن جب بھی 2001 سے یہ ہمارے علاقے کا جو ماحول تبدیل ہو گیا ہے یا حالات تبدیل ہیں 2001 سے میں نے کوئی ایسا شعر نہیں لکھا ہے جو زلف رخسار اور چشمہ بھی لکھا ہوں
2001 سے پہلے کی رومانوی پیار اور محبت کی کہانی
وہ تو دوسری ڈائری میں لیکن پھر بھی یاد ہیں
یعنی آپ نے پیار محبت کی شاعری والی ڈائری اٹھانا چھوڑ دی
یا وہ تو دوسری ڈائری ہے بس وہ میں نے چھوڑ
سنبھالی ہوئی
سنبھالی ہے
یا اس کو پھینک
دی نہیں پھینک دی نہیں یہ بس وہ صندوق میں رکھے ہیں ہاں اس میں کا ایک غزل میں آپ کو سنوا رہا ہوں کہ تو زما ارمان یہ پارمان خلو بھی نہیں کی
تم میرا ارمان ہو اور ارمان کو سے کھیلا نہیں جا سکتا
راش زما جان یہ پخپل جان خلو بھی نہیں کی
آ جاؤ تم میری جان ہو اپنی جان سے کوئی کھیلتا نہیں
موا حد یار پسپینو سپینو اننگو گتے
محبوب کے سفید سفید گالوں پہ اپنی انگلیاں نہ پھیرو
موا حد یار پسپینو سپینو اننگو گتے اوبد سیزی زڑا پنیران خلو بنے کی گی
تمہارا دل جو ہے نا وہ پھٹ جائے گا خالی اس پہ باتیں نہیں ہو سکتی
زلف خرے پریک دا پمخ چو یہ نہ چڑے
اپنی زلفیں اپنے چہرے پہ بکھری چھوڑ دو ان کو چھیڑو نہیں
پام کونا سیما پمران خلو بینے کی
تم خیال کرو نسیم سے وہ کہتا ہے اور کہ سانپوں کے ساتھ کھیلا نہیں جاتا
دیر حسن پرستیم سجدہ برا نہ ہو لگی
میں بہت زیادہ حسن پرست ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں سجدہ دے دوں
مخپٹ پہ نقاب کڑا پیمان خلو بینے کی
اپنا چہرہ نقاب میں چھپا لو کیونکہ ایمان سے کھیلا نہیں جا سکتا.
ہر ایوا کی ساکڑا خود اتلو کی صاحبہ نہ کرے
ہر بات لیکن جانے کی بات نہیں کرو گے.
وے مذہب چھپ ہجران خلو بینے کی
میں یہ کہتا ہوں ذہیب کہ ہجر پہ جدائی پہ بات کھیل نہیں ہو سکتی.
اب اگر آ جائیں آج 2014 کے اوپر آج آپ کی شاعری سب سے تازہ کیا ہے؟
سب سے تازہ جو ہے وہ تو یہ کہ میں نے راستے میں لکھا تھا چاچی و ظلم دہ ہو دا در ملنگ دکھڑما.
جو مجھے مارنا چاہتا تھا تم نے مجھے انہی کے در کا ملنگ بنا دیا ہے, انہی کے در کا محتاج بنا دیا.
وختہ دا سکوے پختون یما بدرنگ دکھڑما.
یہ وقت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, میں پٹھان ہوں, تم نے مجھ سے کیا بنا دیا ہے.
او ضمیر ملاز دبل و مخ تپ سوال نہ پری دی.
میرا ضمیر کسی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے کو اجازت نہیں دیتا.
دنیا یہ جانتی ہے کہ وزیرستان میں آپ ہی لوگ ہیں جو طالبان بھی ہیں, آپ ہی لوگ ہیں جو القاعدہ بھی ہیں, آپ ہی لوگ ہیں جو ازبک بھی ہیں, آپ ہی لوگ ہیں جو دہشت گرد بھی ہیں, آپ ہی لوگ ہیں جو خود کش حملہ آور بھی ہیں, اب آپ ہی لوگ ہیں جو پناہ گزین ہیں. کیا کہیں گے دنیا کو اس تقسیم پہ آپ؟
یہ تقسیم اوپر سے ہم پر اوپر سے نازل ہوں, اس میں ہمارا شاید کوئی ویسا کوئی غلطی نہیں ہے. مثال کے طور پر یو باندھے دا بل چکتلوی زما دا کام.
ایک پر دوسرے کو جو قتل کرتا ہے میری قوم.
دا چارہ پور تکڑی دی ظلمی زما دا کام.
یہ میری قوم سے کس نے ان جوانوں کو یہاں سے اٹھایا ہے؟
او ضرور با بغاوت قوم خاموش با پاتے نشم.
میں بغاوت ضرور کروں گا, خاموش نہیں رہوں گا.
دا کل سرمایہ چ ختم وی زما دا کام.
جو میری قوم کا یہ خوبصورت سرمایہ ختم کر رہے ہیں.
او فیضا کی دا خونخوار الوتک شور دا چاکڑی.
فضا میں جو یہ جہاز اڑ رہے ہیں یہ شور کس چیز کا آ رہا ہے؟
او زنگو کی مشمان چبگ نوی زما دا کام.
جھولوں میں پڑے میرے قوم کے بچوں کو یہ ڈرا رہے ہیں.
ہمارا علاقہ جو ہے وہ تقریباً 30-35 سال سے ویسا آہستہ آہستہ خراب ہوتی آ رہی ہے, کیونکہ پہلے جو رشین وار تھی تو ساری دنیا نے وہاں کے بارود کرتوس تو بم وغیرہ لے کے وہاں ڈیر کر دیا. کس نے اجازت دی تھی, کسی کو دیا تھی, کسی کو بھی نہیں دی. اس میں ہمارے علاقے کا وہ کیا ہلتی تھی, لیکن اسی دوران سے ہمارے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہر ایک بندے کو کلاشن کو پہنچ گیا, بم پہنچ گیا. تو پھر وہاں پہ کسی نے یہ نہیں کیا کہ یہ اصل میں بم جو ہے وہ کلشن کو جو ہے یہ کیوں ان لوگوں کے ہاتھ چلے گئے. کبھی کبھی ڈاکو بدماش یہ لوگ سامنے آ گئے, جب وہ آتے تھے تو یہ طالبان سامنے آ گئے, تو پھر طالبان کو ختم کرنے کے لیے تو پھر یہ حالات بن گئی. تو پتہ نہیں لگتا کہ پھر کیا بنے گا. ہر ایک بندہ جو احساس ہوتا ہے وہ خام خواہ کچھ نہ کچھ وہ تو دل میں پریشان ہوتا ہے, لیکن یہ جو ہو گیا یہ تو ہو گیا, لیکن مسئلہ جو ہے یہ آنے والے نسل کا ہے. نہ تعلیم ہے اور نہ اسکول ہیں, نہ اسپتال ہیں, نہ کوئی سسٹم ہے, نہ کوئی موبائل نظام ہے جیسے کہ یا سیٹل ایریا میں, بس اور بھی لوگ اندھیرے کی طرف چلے گئے ہیں.
آنے والی نسل کے لیے کوئی پیغام اپنی شاعری میں؟
ہر سو کلر منزلوں نے دی مزل بکو.
ہر کوئی سفر طویل ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم منزل تک پہنچیں گے.
او کمو پپخو کے زنجیروں نے دی مزل بکو.
اگر ہمارے پیروں میں زنجیریں بھی ہیں پھر بھی ہم یہ سفر کریں گے.
کاروان ازا دمایوسی پلار کے مو ادرے گا.
کاروان سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور مایوسی کے راستے میں رکو نہیں.
کپلے مو کے مو خوبو ندی مزل بکو.
اگر ہماری پلکوں میں نیند بھی ہے پھر بھی ہم یہ سفر کریں گے.
منم چنم و حال دس غم دے اون لار دا قدم.
میں جانتا ہوں کہ نہ یہ راستہ برداشت کرنے والا ہے اور نہ ہی یہ سفر جو ہے. اگر ہمارے انگاروں پر بھی سفر کرنا پڑے پھر بھی ہم یہ سفر کریں.
لا خوب یار مخت راشی اولادار مختا.
یا ہمارا محبوب سامنے آ جائے گا یا تخت دار سامنے آ جائے گا.
زویب وزیر شاعر تھے. بات کر رہے تھے ان سے ظہیر الدین بابر. پاکستان اور بین الاقوامی طور پر طالبان ایک ناپسندیدہ کردار کے طور پر جانے جاتے ہیں, لیکن کچھ دکانداروں کے لیے وہ انتہائی پسندیدہ گاہک ہیں. رشید رحمان کا میران شاہ میں جنرل سٹور ہے, جہاں روزانہ 1 سے 1.25 لاکھ روپے مالیت تک کا کاروبار ہوتا ہے, لیکن آپریشن کے اعلانات اور حالات کی خرابی نے ان کے کاروبار کو شدید متاثر کیا ہے. ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے بنو میں ان سے بات کی. پہلے ظاہر یہی سوال کیا کہ طالبان کون سی پرفیوم پسند کرتے ہیں.
ایک دوہن الہود اور دوسرا سیگریٹ لو, یہ پرفیوم تو بہت پسند ہے اس کا.
وہ کہاں کی؟
وہ اس باڈی اسپرے بھی بہت پسند کرتا ہے.
کون سے والا؟
باڈی اسپرے رساسی کپنے والے, یہ تو وہ بہت پسند کرتا ہے. رساسی کپنے والے تو رائل بلو یا اے کے رائل بلو ڈی تو بھی, یہ جلڈی ہاں یہ بھی پسند کرتا ہے اس کا. یو ایک نالج, نالج ایک بڑا ہے 1500 والے پرفیوم میں, لیکن میرے پاس میرے تو ریٹ وزیرستان میں بہت صحیح ہے, اس وجہ میں میں دکان بہت چلاتا ہے. لیکن ایک دن کا سودا ہے 1,50,000, 1,00,000, 1,70,000. اس وجہ اس آلات پہ وجہ تھے میں سودا 2-3-4,000 تھے نیچے گر گیا.
پرفیوم کے پیسے دیتے ہیں؟
ہاں پیسے دیتے ہیں, پن تو کچھ کوئی مشکل میں نہیں. کیسے تو پرفیوم اس کو میں دیتا ہوں تو ڈائریکٹ ڈائریکٹ پیسے دیتا ہوں, لیکن اس میں کوئی لیٹ بھی نہیں ہے. نہ یہ بات ہے کہ تھوڑا کم ہے تھوڑا کم ہے, یہ بات اس میں نہیں ہے. کیسے یہ 2,000 پہ ڈائریکٹ 2,000, اس یہ بات نہیں ہے کہ یہ تھوڑا کم کر, یہ تھوڑا کم کر, یہ تھوڑا کم کر, یہ بات اس میں نہیں ہے.
جتنا بولا اتنا دیتا,
جتنا بولا اتنا دیتا. لیکن صرف یہ اس کو بولتا ہے کہ اچھا ہے اچھا ہی. تو اصلی
شیمپو کون سا لیتا ہے؟
شیمپو تو ہیڈ شولڈر بھی بہت پسند ہے, ایک شیمپو ہے, لیکن تو وہ شیمپو بھی ہے تیل بھی ہے, نام ہے اس کا واٹیکا. نہیں ہے واٹیکا تو 200 والے ہے, یہ تو بہت کام بات. گرنیل بھی نہیں ہے, پینٹین نہیں, صبر کا آپ اس کو نہیں دیکھا ہے, صرف مجھے دیکھا ہے, ادھر دکان میں بھی ہے.
کہاں کا ہے وہ
شیمپو؟ صرف میرے میران شاہ میں, صرف میرے دکان میں, لیکن ابھی بان میں.
کس ملک کا ہے؟ کس
ملک ملک تو
باہر کا ہے, پاکستان کی کوئی چیز بھی نہیں لیتے.
پاکستان بھی والے پاکستان والے چیز ہے, لیکن تو چیز صرف کلیئر مین شیمپو تو اچھا ہے, لیکن پاکستان کا کوئی چیز بھی نہیں اچھا ہے.
صابن کون سا لیتے ہیں؟
صابن ایک ہی میرے پاس, امریکی والے, یو ایس اے کمپنی والے, ڈو.
ڈو لیتے ہیں؟ وہ تو خواتین کا کریم والا ہے.
کریم کریم تو بہت نہیں پسند کرتے.
نہیں نہیں, ڈو تو بڑا کریمی ہے.
ڈو کریم نہیں, کچھ کریم والے کچھ تو سادہ ہے, لیکن وہ کریم والے کیسے آپ استعمال کرے تو سارے بدن میں بہت خوشبو ہی لیتے ہیں. اور ایک اولے,
ہاں
اولے صابن تو بہت اچھا ہے, اولے کریم بھی اچھا ہے, اولے تو سارے کپنے اچھا ہے, اولے تو ایک بڑی اسپرے بھی ہے وہ بھی اچھا ہے.
خواتین کی چیزیں لیتے ہیں؟
ہاں وہ بھی ہے. ہاں اود طالبان خواتین کے لیے اسپری بھی خود ہے, اور صابن بھی اکیلا ہے, شمپو بھی, اور کوئی خود کو دیتا ہے لیکن وہ خواتین کے لیے بھی دیتا ہوں.
ہیڈ اینڈ شولڈر بلو لیڈی, جو دام بتائے وہی دے دیے. شہروں کی طرح, شہر والوں کی طرح کوئی مول تول نہیں. ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے یہ بات چیت کی تھی میران شاہ میں, جنرل سٹور ہے موصوف کا, نام ہے رشید رحمان ان سے. تو کیسا لگا طالبان کا یہ روپ؟ ہو سکے تو کبھی کبھار خط بھی لکھا کریں, اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں. تو صاحب, ہر اچھی چیز کی طرح ظاہر ہے سہربین کا یہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اچھی چیز میں نے باقی ایمانداری سے کہا ہے. سہربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھیں امبر خیری, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے ذیشان حیدر, اور لندن سے کرس ہینسن. تو اب میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں حسب معمول خاص خاص خبروں کا خلاصہ تو ظاہر آئے گا نا, ورنہ اس کے بغیر پروگرام پھیکا پھیکا رہ جائے گا. آج خبروں کا مورچہ سنبھالا ہے عبداللہ فاروقی نے.
عراقی کردستان کے رہنما مسعود برزانی کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں آزادی پر ایک ریفرنڈم کرانا چاہتے ہیں تاکہ کرد سیاسی عمل میں حصہ لے سکیں۔ ادھر عراقی پارلیمان کا پہلا اجلاس اسپیکر منتخب نہ کیے جانے کے سبب ملتوی کر دیا گیا۔ ہزاروں اسرائیلی باشندے ہلاک ہونے والے 3 اسرائیلی نوجوانوں کی آخری رسومات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کی لاشیں مقبوضہ مغربی کنارے سے ملی تھیں۔ آخری رسومات میں ملک کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو بھی شریک ہیں۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے مشرق میں باغیوں کے خلاف بھرپور ملٹری آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ میں خواتین کے سنگلز مقابلوں کی فیورٹ مانی جانے والی روس کی ماریا شراپووا جرمنی کی انجلی کربر سے شکست کھانے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی ہیں۔ اور فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں ارجنٹائن اور سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ اب سے چند لمحات بعد شروع ہونے والا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔